سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ رب العجب معرف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو, خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو. خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو, خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو. گناہوں پر ندامت سے تم اپنی چشم نم کر دو, گناہوں پر ندامت سے تم اپنی چشم نم کر دو. خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو, گناہوں پر ندامت سے تم اپنی چشم نم کر دو. دل ویراں کو یاد حق سے تم باغ ارم کر دو. باغ ارم مانے جنت کا باغ, دل جنت کا مزہ پاتا ہے بلکہ خالق جنت کا مزہ پاتا ہے جب اللہ کی کامل یاد نصیب ہوتی ہے. کامل یاد کون سی ہوتی ہے؟ جو کامل گناہوں سے بچنے والا اور غفلت سے بچنے والا, اللہ کو یاد کرنے والا. ہر طرح کے ظاہری گناہ سے بھی بچتا ہے, باطنی گناہ سے بھی بچتا ہے, اور خطا ہو جاتی ہے تو خوب توبہ کرتا ہے, آنسو بہاتا ہے, معافی مانگتا ہے. خطا تو ہو سکتی ہے انسان سے لیکن معافی مانگ لیتا ہے. دل ویراں کو یاد حق سے تم باغ ارم کر دو. دل ویران کب ہوتا ہے؟ دل ویران جب ہوتا ہے جب اللہ سے غفلت ہوتی ہے, اور ویران دل جو اللہ سے غافل دل ہے کچرے خانے سے بھی بدتر ہے. کوڑا کچرا جہاں پھینکا جاتا ہے نا, کچرا کنڈی, کچرا کنڈی سے بھی گندا ہے وہ دل جو خدا کی یاد سے غافل ہے, خدا سے دور ہے. دل ویران کو یاد حق سے تم باغ ارم کر دو, عجم کو نور حق سے مظہر نور حرم کر دو. عجم کو نور حق سے مظہر نور حرم کر دو. کیا مطلب؟ کہ جو آدمی حرمین شریفین میں رہتا ہے, مکہ شریف میں رہتا ہے, مدینہ شریف میں رہتا ہے, بہت لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ہم وہاں رہیں, وہاں کی مقدس سرزمین پر ہم رہیں اور وہیں پر مریں, جیے بھی وہیں مریں بھی وہیں, تاکہ ہمارا حشر اچھا ہو, خاتمہ ایمان پر ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. لیکن وہ آدمی جو وہاں رہتا تو ہے لیکن گناہوں میں بھی مبتلا ہے, بدنگاہی میں مبتلا ہے, شرعی پردہ کرتا نہیں ہے, اور بہت سے بے نمازی بھی ملیں گے وہاں, ایسے بھی ہیں لوگ, اور ایسے بھی ہیں جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, داڑیاں کاٹ رہے ہیں اور دفنے ڈھانک رہے ہیں. غرض یہ کہ وہ آدمی جس کی زندگی سنت اور شریعت کے خلاف ہے, اگرچہ وہ ارض مقدس میں رہتا ہے پھر بھی ناکام ہے, نور نہیں ہے اس کے پاس. نور کماتا بھی ہے تو ضائع کر دیتا ہے, گناہوں کے اندر زائل ہو جاتا ہے نور. اور وہ آدمی اس سے بہتر ہے جو یہاں تو رہتا ہے, عجم میں رہتا ہے, عرب میں نہیں رہتا, عجم میں رہتا ہے, لیکن اس کا ہر لمحہ خدا پر فدا ہے. ہر لمحہ وہ فکر میں رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ہر لمحہ سنت اور شریعت کی پابندی کو جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے. ہر لمحہ خدا تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں مزین ہے, تو وہ آدمی بہتر ہے. تو فرمایا کہ عجم کو نور حق سے مظہر نور حرم کر دو. اگرچہ حرم سے ہم دور ہیں لیکن اللہ والوں کو جا کر دیکھو کیسے نور برستا ہے. کیا وجہ ہے؟ سنت اور شریعت کی اتباع اصل چیز ہے. ہمارے حضرت فرماتے دیکھتے دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خدا تعالیٰ نے کس گھرانے سے ایمان, کیسا ایمان عطا فرمایا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ان کے باپ ان کا باپ جو تھا وہ بت تراش تھا, اس بت تراش کے گھر میں خدا نے اپنا خلیل پیدا کیا, اور زندگی پر قیامت تک جس کا لقب ابو جہل ہے, حالانکہ نام لقب اس کا کیا تھا, ابو الحکم, ابو الحکم اصل نام تھا اس کا عمر بن ہشام, اور لقب دیتے تھے اس کو ابو الحکم, حکمت کا باپ, ان کے حساب سے بڑی عقل کی باتیں کرتا تھا, لیکن کتنا بڑا بے وقوف تھا کہ اللہ ہی پر ایمان نہیں لایا, رسول کے معجزے دیکھ رہا ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتا ہے, کتنا بڑا جاہل تھا, اس لیے اس قیامت تک کے لیے اس کا لقب پڑ گیا کیا, ابو جہل. تو میرے دوست کو فرمایا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ بت خانے سے لاوے بت خانے سے خلیل اللہ کو, اور زیادہ آدر خلیل اللہ ہو لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو, اور کعبے میں پیدا کرے زندیق کو. یہ ابو جہل جو ہے کعبہ میں پیدا ہوا تھا, یہ وہاں طواف کر رہی تھی پٹ سے گر پڑا نیچے, یہ کس کعبے میں پیدا ہوا, اس سے کیا ہوتا ہے, عمل سے کام بنتا ہے, سنت اور شریعت پر عمل سے کام بنتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اتباع نصیب فرمائے, اپنی شریعت کی سنت کی اتباع نصیب فرمائے. دل ویراں کو یاد حق سے تم باغ ارم کر دو, صبح ہو اللہ کا نام لے کے, ہیں صبح ہو تو بیدار ہوتے ہی کیا سنت ہے, دونوں ہتھیلیوں سے اپنے آنکھوں کو ملنا تاکہ دین کا خمار دور ہو جائے, پھر کیا دعا پڑھنا, یہیں سے اللہ کی یاد شروع ہو گئی, پہلے خمار دور کر دیا, ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں کچھ کا کچھ منہ سے بول جائے بندہ میرا, پہلے خمار دور کروا دیا. اور اس میں نماز کے لیے بھی فجر کے لیے بھی آسانی ہے کہ بھائی جب انسان ہوشیار ہو جاتا ہے پھر جو ذرا بھی عشق اس کے دل میں اللہ کا ہوتا ہے پھر فجر کی جماعت فوت نہیں کر سکتا, وہ اب بیدار ہو گیا. نیند کی حالت میں تو آدمی مثل مردہ کے ہوتا ہے, کچھ بھی کر ڈالے سوتا رہے پڑا کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن دیکھو اللہ کی شان اور نبی کی اتباع کی برکت کہ پہلے اپنی آنکھوں کو مل کے, یہ سنت ہے کہ جب صبح بیدار ہو تو اپنی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مل لو, نیند کا خمار دور ہو گیا, سنت کا ثواب مل گیا, اور اس کے بعد فوراً ہی اللہ کی یاد سکھائی, الحمدللہ الذی احیانا بعدما ماتنا والیہ النشور, تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا. حدیث میں آتا ہے کہ نیند موت کا بھائی ہے, اس لیے مردہ ہوتا ہے, بادشاہ سو جاتا ہے قید خانے میں, قیدی سو جاتا ہے, جب وہ سو جاتے ہیں دونوں برابر ہوتے ہیں, خواب غفلت میں ہوتے ہیں, بادشاہ تخت پہ سو رہا ہے نرم بستر پہ, لیکن وہ جب سو جاتا ہے تو وہ اور قید خانے کا قیدی برابر ہو جاتے ہیں, نیند میں بالکل کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ دیکھو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا, بعد اس کی کہ ہمیں موت دی یعنی ہمیں سلا دیا, اور اس میں عبرت کی بات بھی ہے کہ یہ جو موت ہو اور اس کے بعد زندہ ہونا, یہ ہمیں حشر کی یاد دلاتا ہے, قیامت کی یاد دلاتا ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے پھر اس کے بعد زندہ کیے جانا ہے, اس میں عبرت بھی ہے. یہ اللہ والوں کی نگاہیں اور بصیرت ہوتی ہے جو ہمیں یہ باتیں بتلاتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس میں حشر کی بھی یاد تازہ ہو جاتی ہے, حشر کی یاد بھی تازہ ہو گئی زندہ ہوتے ہی, یعنی بیدار ہوتے ہی فوراً حشر کی یاد بھی دلا دی کہ دیکھو ایک دن مرنا ہے اور اس کے بعد زندہ ہونا ہے اور اللہ کو حساب پیش کرنا ہے, اور تو اس لیے سارا دن احتیاط سے گزارنا, خدا کی اس مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرنا, ایسا کوئی کام ایسا کوئی بات نہ کرنا جو خدا کے سامنے پیشی ہو جائے اور پھر اس کو سزا کا حکم ہو جائے. صبح ہی سکھلا دیا اور نام بھی اللہ کا دلا دیا, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مرنے کے بعد ہمیں زندہ کیا, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, اور اسی کی طرف لوٹ کر ہم کو جانا ہے, ہے نا, صبح ہی سے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا. یہ ہے روشن دل, صبح ہوتا ہی اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر, اللہ تیرے نام پر جیتا ہوں تیرے نام پر مرتا ہوں, اللہم بک اصبحنا تیرے نام پہ میں صبح کرتا ہوں تیرے نام پر شام کرتا ہوں. تو ایک ترجمہ تو یہ ہے, لیکن میرے شیخ عاشقانہ ترجمہ بھی فرمایا کرتے تھے, فرماتے اللہ تیرے نام پر جیتا ہوں تیرے نام پر میں مرتا ہوں, اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر, تیری طرف لوٹ کر ہمیں آنا ہے, تیری طرف سے آئے تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. جس آدمی کا دل اللہ کی یاد سے مزین ہو صبح ہوتے ہی اللہ کا نام لے رہا ہے. سورج طلوع ہو گیا اللہ کی یاد سے, ایک سورج یہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہے اس کی روشنی کافر کو بھی چمک دے رہی ہے, دھوپ دے رہی ہے, حرارت دے رہی ہے, اور مومن کا جو سورج ہے وہ دل میں طلوع ہوتا ہے اللہ کا نام لے کے. اللہ کے نام سے اللہ کی یاد سے اس کا سورج طلوع ہوتا ہے نا. دل ویران کو یادیں ہم سے تم باغ ارم کر دو, عجم کو نور حق سے مظہر نور حرم کر دو, گناہوں کی خوشی کو خوف محشر سے علم کر دو, گناہوں کی خوشی کو خوف محشر سے علم کر دو, اور اپنے آنسوؤں میں اپنا خون دل بہم کر دو. بہم مانے پہنچانا, یعنی یہ آنسو جو ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ بھائی کا آنکھیں بند نہ کرو. بیان میں بیٹھ کے آنکھیں بند کرنا سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, مقرر کو دیکھتے رہنا چاہیے, آنکھ بند کرنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. بیان سننے کے لیے آئے آدمی اور سو جائے تو پھر کیا فائدہ بھائی, ہمارے بھی آنے کا کیا فائدہ, ہم اتنی دور سے آتے ہیں, ہمیں گھر سے نکلنے سے لے کے واپس پہنچنے تک تقریباً چار گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی اتنی دور سے آئے اور دین کی بات کرے اللہ کی محبت کی اور بیان میں کوئی بیٹھے بھی اور وہ سو رہا ہو, تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی مجبور ہے, تھکا ہوا ہے, تو اس کو دائیں یا بائیں بیٹھنا چاہیے, مقرر کے سامنے نہ بیٹھ کر نہ سوئے, یہ بڑی بری بات ہے, تکلیف دہ بات ہے. ہاں تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آنسو اللہ کے عاشق کی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے وہ ہے تو پانی کی صورت, لیکن حقیقت میں اس کے جگر کا خون ہوتا ہے. خون جو اللہ کے خوف سے پانی بن جاتا ہے اور آنکھوں سے بہ پڑتا ہے. ہاں اللہ والوں کے آنسو کو معمولی آنسو نہ سمجھو. تو فرمایا کہ گناہوں کی خوشی کو خوف حشر سے علم کر دو, یعنی اس درد کو اپناؤ کہ کل کیا ہوگا. ہمارے بزرگوں کے سلسلہ ہے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک غم لگا ہوا ہے. کتنے بڑے مجدد تھے, 1500 کتابیں تصنیف کی, آج بھی پڑھائی جاتی ہیں, آج بھی ملفوظات پڑھے جاتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے آدمی ہو کے بڑے بڑے علماء حضرت سے بیعت تھے, ایک یعنی جمع غفیر حضرت سے بیعت تھا, بڑے بڑے علماء اور حضرت سے بیعت ہو کے چمکے بھی, لیکن فرماتے ہیں نا ایک غم لگا ہوا ہے اشرف علی کو کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. اتنے بڑا اللہ والا, اتنا بڑا مجدد خود سے اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے, ہاں بلکہ بڑے بڑے علماء نے ان کو مجدد مانا ہے. کوئی اللہ والا تھوڑی کہتا ہے کہ میں یہ ہوں, میں ہوں, میں قطب بن گیا ہوں. میں وہ جو حکیم الامت کو کسی نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص ہے, وہ کہتا ہے میں ابدال ہوں, ابدال ہو گیا ہوں. تو ہنس کے فرمایا کہ ہاں پہلے گوشت تھا, ابدال ہو گیا. بھائی تو اللہ والے دعوے تھوڑی کرتے پھرتے کہ ہم کچھ ہیں, وہ تو اپنی نفی کرتے ہیں کہ بھائی ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہاں وہ کہتے رہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں, آپ کو اللہ نے عقل دی ہے, بصیرت دی ہے, اللہ آپ اللہ والوں کو پہچانو کہ بھائی یہ تو اپنی قصہ نفسی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی سنت کتابیں ہیں, شریعت کتابیں ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, معاملات ان کے صحیح ہیں, تو یہ تو اللہ والے ہیں, خود تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں. حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تو بیچارے سعد اللہ دیہاتی آ گئے, سعد اللہ ہوتے ہیں دیہاتی, تو حضرت گنگوئی اس وقت کسی خاص کیفیت میں تھے, قسم اٹھا کے فرمائے کہ خدا کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں. اب وہ دونوں دیہاتی نے ایک دوسرے کو دیکھا, گن لے رہے بڑے میں تو خود ہی کہہ رہے میرے پاس کچھ نہیں ہے, چلو کہیں اور چلتے ہیں. چلے گئے, سادہ لو تھے وہ بےچارے, اب کیا کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑی ہے اللہ والے کو اعلان کرتے پھرے کہ ہم ایسے ہیں, ہم ایسے ہیں, ہم سے ہمارے پاس آ جاؤ, ہم سے تعلق کر لو, ہمارے مجمع میں بیٹھو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خوف معاشر سے علم کر دو, کل اللہ کو حساب دینا ہے ہر قول کا, ہر فعل کا, اور کیا حساب ہوگا اس کا علم سیکھنا ہے. علمی نہیں سیکھتے، پتہ ہی نہیں کتنے کتنے کام ایسے کر رہے ہیں ہم کہ جس کے بارے میں نہیں پتا کہ گناہ ہے، معلوم بھی نہیں کرتے، ایسے کیسے جاہل رہنا چاہتے ہیں. دنیا کے معاملے میں تو اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں اور دین کے معاملے میں جاہل رہنا چاہتے ہیں. علم سیکھتے نہیں ہیں. علم سیکھنے سے تو کام بنے گا کہ تب پتا چلے گا کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، کس بات سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. یہ اللہ والوں کی صحبتوں سے سیکھو. اگر عمر ہے تو مدرسوں میں جا کے سیکھو، کتابیں پڑھو، اور جب عمر گزر گئی، بڈھے ہو گئے، اب بےچارے علم دین حاصل کرنے کے لیے حافظہ نہیں رہا، ہمت نہیں رہی، تو بھائی اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، وہاں سے بھی دین ملے گا انشاءاللہ. گناہوں کی خوشی کو خوف محشر سے علم کر دو، اور اپنے آنسوؤں میں اپنا خون دل بہم کر دو. گناہ کی صبح کو خوف خدا سے شام غم کر دو، گناہ کی صبح کو خوف خدا سے شام غم کر دو. ندامت سے پھر اپنے دل کو رش کے جام جم کر دو. گناہ کی صبح کو خوف خدا سے شام غم کر دو، ندامت سے پھر اپنے دل کو رش کے جام جم کر دو. درون کی راہ میں تم قلب و جان کو وقف غم کر دو. غم غم کی باتیں سن کے غمگین نہ ہو جاؤ. یہ کون سا غم ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا غم. ایک آدمی کا کاروبار تباہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو غم ہوتا ہے میرا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، یہ تباہ نہیں ہو رہا چل رہا ہے، تو اس کو فکر اور غم نہیں ہوتی کہ بھائی میرا کاروبار اچھا چلے، ذرا اچھی بکری ہو جائے، ذرا نفع ہو جائے. نوکری کرتا ہے تو چاہتا ہے اچھی نوکری مل جائے، اچھے پیسے مل جائیں. یہ غم فکر. تو یہ غم فکر آخرت کا پالو، آخرت کا غم پالو. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم تو جہاں سے فراغت ملے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی آخرت کی فکر پال لیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر پال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے سارے کام خود بناتا رہتا ہے. ایک فکر وہ پال لے. اور جو آدمی دنیا ہی کے پیچھے بھاگ کر رہتا ہے، اس کو مقصود بناتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے کاموں کو منتشر کر دیتا ہے. ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر پریشانی، ادھر پریشانی، فرصت ہی نہیں ہے. نماز کی فرصت نہیں ہے، مسجد میں حاضری کی فرصت نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے کی فرصت نہیں ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو ایسی وادی میں ہلاک کر دیتے ہیں کہ وہ جب بھاگتا پھرتا ہے بس، یعنی کہ اس کو منتشر کر دیتے ہیں اس کے کاموں کو. اور جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کا ایک غم پال لیتا ہے کہ میرا اللہ کسی طرح راضی ہو جائے، بس خدا تعالیٰ پھر اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرماتے ہیں، اس کی مشکلات سے نکالتے ہیں، سارے کام اس کے بناتے ہیں. ایک آخرت کا فکر پالنا، ایک اللہ کو راضی کرنے کا غم پالنا، یہ غم ہے. ہاں، اور سینکڑوں کروڑوں ہزاروں کروڑوں خوشیاں ایسے غم پر قربان. جو اللہ کو راضی کرنے کا غم پالے، ایسے غم کو سینکڑوں خوشیاں سلام کریں. گر ان کی راہ میں تم قلب و جان کو وقف غم کر دو، فلک سے اس زمین کو، فلک سے اس زمین سجدہ کو اپنی غم کر دو، فلک سے اس زمین سجدہ کو تم اپنی غم کر دو. یعنی جب بندہ ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا غم پال لیتا ہے، ہر وقت جستجو میں رہتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو گویا کہ فلک کو نیچے اتر آتا ہے. ہاں، زمین سجدہ پہ ان کی نگاہ کا عالم، میرے شیخ رحمہ اللہ کا شعر ہے، زمین سجدہ پہ ان کی نگاہ کا عالم برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر. جب مجھے پتہ چلا کہ ان کی نگاہ ہے مجھ پہ, میں سجدہ ریز ہوں, تو بس پھر جتنا خون برسانا تھا میں نے برسا دیا تو ان کا کرم میری طرف متوجہ ہو جائے, رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے. وہ سجدہ ہم کرنا سیکھیں میرے دوستو, وہ دل بنائے ہم. دل بنانا ہے دل, اس لیے بار بار کہتا ہوں دل بنانے کی ضرورت ہے. اور دل کی دل بنانے کی بنائے کون؟ دل بنانے والا دل بناتا ہے, اور جس کا خود ہی دل نہ بنا ہوا وہ دوسرے کا کیا دل بنائے گا؟ یہ چٹمنڈے دل بنائیں گے, یہ موبائل کے اوپر ٹاکرے اور مذاکرے کرنے والے دل بنائیں گے, یہ گمراہ کرنے والی کشتیاں اس میں بیٹھ کے دل بنے گا؟ دل تو اللہ والوں سے بنتا ہے, دل اللہ والے بناتے ہیں. ان کے پاس جاؤ, ان کی صحبتوں میں رہو, ان سے اطلاع اور اتباع کا تعلق پیدا کرو, تب جا کے دل بنتا ہے. کچھ نہ پوچھو, دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے. دل دل بنائیں گے تب وہ سجدہ نصیب ہوگا, کہ جب سجدہ کریں گے ایسا معلوم ہوگا کہ فلک زمین پہ ہوتا ہے. ہاں, گر ان کی راہ میں تم پل گو جا کو وقف غم کر دو, فلک سے اس زمین سجدہ کو تم اپنی غم کر رمانے ملا دینا. زمین کیا فلک, فلک زمین پہ گویا اتر آیا, یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم خاص رحمت مل گئی. گر ان کی راہ میں تم قلب و جان کو وقف غم کر دو, فلک سے اس زمین سجدہ کو تم اپنی غم کر دو. آخری شعر ہے, خدا کے نام پر قربان تم ساری نعم کر دو. سب سب نعمتوں سے سب سے اعلیٰ کہ خدا آپ راضی ہو جائیں, میری جان چلی جائے, میرا مال چلا جائے, میری عزت آبرو بھی لٹ جائے, لیکن آپ راضی رہیں, آپ ناراض نہ ہوں. یہ ایمان پیدا کرنا. خدا تعالیٰ کسی کو بے آبرو نہیں کرتے, کسی کا مال نہیں چھینتے, کسی کی جان بھی نہیں لیتے. نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے, ان کو تجھ سے خون ارماں چاہیے. ناجائز خواہش کو کچل دینا, توڑ دینا, یہ مطلوب ہے اللہ کو, کہ میرا بندہ میرے لیے دل توڑتا ہے یا نہیں. جب کوئی حسین آ جاتا ہے سامنے, اب نظر جھکاتا ہے یا اپنے دل کی خواہش پوری کرتا ہے؟ یہ ہے امتحان ہر وقت. ہاں, خواجہ ہمارے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اندیشا بیان فرماتے ہیں کہ بادشاہ سلطان محمود کا ایک غلام تھا, اس کا نام تھا ایاز. بہت سمجھدار اور بہت وفادار تھا. اصل چیز ہے وفاداری. خدا تعالیٰ سے بے وفائی بڑا جرم ہے میرے دوستو, خدا سے بے وفائی نہ ہو. تو وہ وفادار تھا. وفاداری بڑی چیز ہے, بڑی دولت ہے, بڑی قیمت ہے اس کی. اصل چیز ہی وفاداری ہے. تو بڑا وفادار غلام تھا, لیکن وزیر اس سے جلتے تھے, اس سے حسد کرتے تھے, کیونکہ بادشاہ کا مقرب تھا, بادشاہ اس کی قدر کرتا تھا کیونکہ میرا وفادار غلام ہے. تو ایک مرتبہ بادشاہ نے وزیروں کو دکھلانا چاہا کہ دیکھو ایاز میں کتنی عقل ہے, کتنی سمجھ ہے. تو فرمایا کہ ایک جگہ جو ہے وہ لال, بہت ہی نایاب, بہت نایاب لال کوئی تھا بادشاہ کے خزانے میں, جو دنیا میں کہیں نہیں تھا. نایاب لال تھا, اس نے درمیان میں رکھایا اور 65 وزیروں کو بلایا, کیبنٹ پوری بلائی وزیروں کی, اسمبلی کی, اور اس میں ایاز بھی تھا. بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی جو شخص اس لال کو ہتھوڑی سے توڑ دے گا اس کو انعام ملے گا. اب وزیر تو بالکل خاموش ہو گئے اور سانپ سونگ گیا ان کو کہ اتنا قیمتی موتی کیسے ہم توڑیں, یہ بادشاہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم عقل مند ہیں یا بیوقوف ہیں. تو ایک وزیر, دو وزیر, تیسرا وزیر, چوتھا وزیر, کسی نے اس موتی کو توڑنے کی ہمت نہیں کی. اب بادشاہ نے ایاز سے کہا, ایاز جاؤ اس موتی کو توڑ دو. ایاز اٹھا, ہتھوڑا اٹھایا, صاف کر کے مارا, چکنا چور کر دیا. اب سارے جو ہے وزیر چلانے لگے, کہہ رہے یہ تو اللہ کافر ہے, یہ تو بہت ہی ناشکر ہے, یہ بہت ہی ناقدر ہے, بیوقوف ہے یہ ایاز تو. بادشاہ کا اتنا قیمتی موتی ضائع کر دیا, اتنی عقل اس کو نہیں ہے کہ یہ اتنا قیمتی موتی بادشاہ امتحان لے رہا ہے تو اس کو نہیں توڑنا چاہیے تھا. बादशाह चिल्लाने लगे मजीद, तो बादशाह ने कहा यार इनको जवाब दो, अब तुम इनको जवाब दो, तुमने क्यों तोड़ दिया है, 65 वजीरों ने तोड़ा नहीं, तुमने कैसे आप उसको तोड़ दिया। उसने कहा कि ऐ मेहतराने गुप्त अयाज, ऐ मेहतराने नामवर। अयाज ने बोला कि ऐ मुअज्जज वजीरो, ऐ मुअज्जज वजीरो, हमारे यहाँ तो मेहतरानी और मेहतर कहते थे भंगी को, मगर उस जमाने में फारसी में मेहतरान जो है मेहतरान है वो नामवर, यानी ऐ मुअज्जज वजीरो, ऐ मुअज्जज वजीरो गुप्त अयाज, ऐ मेहतराने नामवर, अमृतशाह बेहतर के बकीमत या गोया गुहर, अमृतशाह बेहतर बकीमत या गुहर, ये बताओ कि शाह का हुक्म ज्यादा कीमती है या ये मोती ज्यादा कीमती है। अब बताओ कि शाह का हुक्म ज्यादा कीमती है तुम्हारी नजर में, शाह मुअज्जज है या कीमती इस मोती की कीमत है, शाह की कीमत है। तो फरमाया कि ये कीमत जो है ये शाह के हुक्म की कीमत है। शैतान ने अल्लाह के हुक्म की कीमत को नहीं पहचाना कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, सारी मखलूक को हुक्म फरमाया तो क्या हुआ, फसजदू फसजदू इल्ला इबलीस, तमाम लोगों ने सजदा किया, फरिश्तों ने और रूहों ने सब ने सजदा किया, इल्ला इबलीस सिवाय शैतान के। क्यों? उसने ये नहीं देखा कि हुक्म किसका है, उसने ये देखा कि किसको सजदा करने का हुक्म दे रहा है। उसने तकाबुल किया अपना और आदम अलैहिस्सलाम का, बस अकड़ गया, अबा वस्तकबरा, इंकार किया और तकबुल किया, उसने सजदा नहीं किया, हुक्म नहीं देखा कि किसका हुक्म है। इतने बड़े अहकामुल हाकिमीन है। तो भाई ये बात है कि हमारा क्या मामला है कि अपने अपने सारी नेमतों को हम अल्लाह पर कुर्बान कर दें कि अल्लाह सारा कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी परेशानी आ जाए, कोई भी मसला हो जाए, और रिश्तेदार नाराज हो जाए, दोस्त यार नाराज हो जाए, दफ्तर वाले नाराज हो जाए, लेकिन अल्लाह मैं आपको नाराज नहीं करूंगा, ये जज्बा अल्लाह ताला हम सबको अता फरमा दे। खुदा के नाम पर कुर्बान तुम सारी नेम कर दो, खुदा के नाम पर तुम, खुदा के नाम पर कुर्बान तुम सारी नेम कर दो, और अख्तर अपने कल्बो जहाँ को तुम नजरे हरम कर दो, और अख्तर अपने कल्बो जहाँ को, कल्बो जहाँ से अल्लाह पर फिदा हो जाओ, नजरे हरम क्या मानी, अल्लाह पर फिदा हो जाओ कल्बो जहाँ से, रस्मी तौर पर नहीं, दिखावे के लिए नहीं कि हम मुल्ला हो गए, हमने टोपी रख ली, दाढ़ी पहन ली, ये सब कर लिया काम, कपड़े ऐसे पहन लिए, दिल से दिलो जान से फिदा हो जाओ। खुदा की कसम अभी मोहलत है कि हम कल्बो जान से अल्लाह पर फिदा हो जाएं, अपनी चोरियों को छोड़ दें, दाढ़ी एक मुट्ठी से कम कटाना छोड़ दें, दाढ़ियों को मूंढना हम छोड़ दें, टमने ढांकना हम छोड़ दें, जिस मखलूक की खातिर हम गेटअप करते हैं और ये सारा मेकअप करते हैं और दाढ़ियों में चोरियां करते हैं, कयामत के दिन ये लोग हमारे काम नहीं आएंगे, न कब्र में काम आएंगे, न कयामत के दिन काम आएंगे, अल्लाह ही हमारे काम आएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हमसे पूछ लिया कि भाई मेरी सूरत में क्या खराबी थी जो तुमने मेरे जैसी दाढ़ी नहीं रखी, फिर हमारे पास क्या जवाब होगा मेरे दोस्तों। कयामत का खौफ करो, यही हजरत सिखा रहे हैं कि खौफ हशर करो कि आखिर एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से हमें जन्नत में दुखूल मिलेगा, अगर शफाअत ही से इनकार हो गया तो कहाँ जाएंगे, सीधे दोज़ख में जाएंगे। अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपनी पनाह में रखे। खुदा के नाम पर कुर्बान तुम सारी नेम कर दो, और अख्तर अपने कल्बो जहाँ को तुम नजरे हरम कर दो, खुदा के हुकुम पर अपना सर तस्लीम खम कर दो, गुनाहों पर नदामत से तुम अपनी चश्म तर कर दो। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं मन युतिल्लाह व रसूलहु फकद फाज फौजन अजीमा। अल्लाह की बात पर ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सिर्फ जबानी ना हो, जबानी से काम नहीं चलेगा पूरा, बल्कि दिल से इसके ताबे होना जरूरी है कि अल्लाह और रसूल के अहकामात को जो نے اطاعت کر لی, من یطع اللہ و رسولہ, جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی, تو پھر کیا ہوگا, فقد فاز فوزا عظیما, اس کو بہت عظیم الشان کامیابی ملے گی, عظیم الشان کامیابی. اتنی عظیم الشان ذات کا عظیم الشان کامیابی کیا ہوگی, اور جو خدا نہ خواستہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں جوں چڑا کرے گا, بھاگے گا, بھاگ کے کہاں جائے گا بھائی, بھاگ کے کدھر جائے گا, جانا تو اللہ ہی کے پاس, جمع تو سب کے سب کو وہیں ہونا ہے. آج ہم اپنی حالت کو بدلنے کا پکا ارادہ کر لیں, پکا ارادہ, زبانی رسمی نہیں بلکہ پکا ارادہ, کہ آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. پکا ارادہ کر لو اور کسی اللہ والے سے مضبوط تعلق کرو. بعض لوگ بیٹھ ہو کے سمجھتے ہیں بس اب کام بن گیا, سارا کام پیر کرے گا, نماز بھی ہماری طرف سے وہی پڑھے گا, روزے بھی وہی رکھے گا, غالب پیر کیا کرے گا ہے, یہ کوئی کام ہے, تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر, یہ تیرا رہ رہو خیال خام ہے. مرشد تو بس بتلا دیتا ہے راہ, راہ چلنا راہ رہو کا کام ہے. ہاں محنت کرنی پڑتی ہے, مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, پیر راستہ بتاتا ہے, راستے کے بغیر کیسے مشقت ہوگی. ایک گاڑی کو لوگ دھکا لگا رہے تھے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اتنا زور لگا رہے ہیں, اتنا زور لگا رہے ہیں, لیکن ظالم ہل نہیں رہی, کیا بات, ہینڈ بریک بھی چیک کر لیا, گیئر بھی کھلا ہوا ہے, ہینڈ بریک بھی نہیں لگا ہے, دھکا لگا رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ادھر والے بھی چار آدمی اس طرف دھکا لگا رہے ہیں. لو بھائی اب گاڑی ہلے گی کیسے, یہ بات تو نہیں ہے بھائی, راستہ بھی تو پتا ہو, طریقہ بھی تو پتا ہو. اب طریقہ کیا, نبوت ابھی پھر جاری ہوگی کہ آپ کے طریقہ دل میں آپ کے الہام ہوگا, نبوت تو ختم ہو چکی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ, تو اب کون بتائے گا راستہ, کوئی رہبر ہونا چاہیے بھائی, دل کہتا ہے کہ کوئی رہبر ہو, کوئی راستہ بتلانے والا ہو. دنیا میں کوئی پتا پوچھنا ہوتا ہے لوگوں سے نہیں پوچھتے پھرتے, تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ہے راستہ, تو دین میں اپنے آپ اپنے خیالات پہ کیسے چلنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے آپ ہی ٹامک پڑی ہے, مارتے رہتے ہیں, مارتے رہو, مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ہم بہت غلط کر رہے تھے, اگر ہم راہ پر پکڑتے تو سیدھے منزل پہ پہنچ جاتے. تو کسی اللہ والے کو پکڑو, مضبوط پکڑو, اس سے مشورہ لیا کرو, اسے اپنا حال بتایا کرو, بھائی نور البشر, ہاں زبان ہے منہ میں, زور سے بولو, ہاں ہاں مشورہ لیا کرو کہ ہمارے معاملات یہ معاملات ہیں. کسی کو بیوی پہ غصہ آتا ہے, چلا کرے بھائی مجھے بیوی پہ غصہ آتا ہے, چپ چپ پک پک پکتا رہتا ہوں, کیا علاج ہے اس کا, غصہ میرے مزاج میں بہت ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں, ایک صاحب ہمارے حضرت کے پاس آئے, حضرت والا ہمارے رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے انبیاء کی شان ہوتی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے نائبین کو بھی تو یہ حکمتیں اور سمجھ عطا فرماتے ہیں. اللہ سبیل نیابت, وہ نبی نہیں ہو جاتے ہیں لیکن نبی کی وراثت ان کو ملتی ہے. حضرت پہچان گئے کہ ان کے مزاج میں بہت غصہ ہے, آ کے انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے بیٹھ ہونا ہے, تو حضرت نے دیکھ سمجھ لیا ان کے چہرے سے کہ ان کے مزاج میں بہت غصہ ہے. کہا کہ کیا آپ کے مزاج میں غصہ ہے, جی حضرت غصہ تو میری ناک پہ رکھا رہتا ہے. اچھا, کہا ہاں اتنا غصہ ہے کہ لوگ مجھے سلام کرتے ہیں میں ان کو گالی دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب آپ گالی دیتے ہیں تو لوگ آپ کو مارتے نہیں, جھگڑا نہیں کرتے. انہیں کہا میں آہستہ سے گالی دیتا ہوں, چپکے سے دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ کیا آپ ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں, کہا ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہوں. حضرت نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ آپ نے کوئی رہبر نہیں پکڑا, ہر وقت ذکر کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت زبان سے ذکر کرتا رہے, دماغ گرم ہو جاتا ہے, کہ مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے, ہر ایک کو ڈانٹتا ہے, گالیاں دیتا ہے, پیٹتا ہے, مارتا ہے, ہر ایک سے جھگڑا کرتا ہے. کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا مسجد میں تسبیح ہے, باہر نکل کے لڑ رہے ہیں, ذرا ذرا سی بات پہ لڑائی کر رہے ہیں, گھر میں جا رہے ہیں مار کٹائی کی آوازیں آ رہی ہیں, سارے محلے میں بدنام ہے کہ ان کی سارا صبح شام لڑائی جھگڑائی ہوتا رہتا ہے. پھر ان کی اولاد بڑی ہوتی ہے, وہ لڑائی جھگڑی ہوتی ہے, پھر بازے لوگ ایسے ان کی بڑائیاں کرتے پھرتے ہیں. ہمارے یہاں خاتون آتی ہے, وہ اپنی بچی کی 10-12 سال کی بچی ہے, اتنی برائیاں کرتی ہے, آپ کو نہیں پتا یہ ایسی ہے, یہ ایسی ہے, یہ ایسی ہے, یوں کرتی, اتنی برائیاں اس کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا, اور خود نہ پردہ کرتی ہے نہ نماز پڑھتی. بتائیے, آپ نے اپنے بچوں کو دین سکھایا؟ آپ نے ان کو اللہ کا نام لینا سکھایا؟ آپ نے ان کو اچھے اخلاق سکھائے، آپ تو خود میاں بیوی بی لڑ رہے ہیں، خود میاں بیوی بی لڑ رہے ہیں. ایک شخص جو ہے اس نے، اس کی بیوی بی نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم روزانہ جھگڑتے ہیں، روزانہ لڑائی کرتے ہیں، محلے میں کتنی بدنامی ہوتی ہے، ہماری چیخنے پکارنے کی آوازیں ادھر ادھر جاتی ہیں، اور اس میں جو گھر ہے اس میں سے ہر وقت ہنسنے کی آواز آتی رہتی ہیں، اور ہمارے یہاں سے کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم لڑتے رہتے ہیں، چیخ پکار کرتے رہتے ہیں. تو چلو ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے اس خوشی کا راز پوچھتے ہیں. خوشی کا راز کیا؟ ہر وقت ہنستے رہتے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ تو ہم بھی ویسے ہی کر دیں گے. کہا بھائی چلو چلتے ہیں. تو وہ چلے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی باہر سلام دعا کر کے کہ بھائی ماشاء اللہ آپ کے ہر وقت ہنسنے کی آواز آتی رہتی ہیں، آپ کی بیوی بھی ہنستی رہتی ہے، آپ کے شوہر بھی ہنستے رہتے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ توڑنے کا کوئی خاص بات نہیں ہے، میں جب دفتر سے آتا ہوں تو میری بیوی ٹیبل پہ چمٹا اور یہ برتن اور فرائی پین سنبھال کے رکھتی ہے سجا کے، تو وہ پھر مجھے غصے میں مارتی ہے. جب اس کا نشانہ خطا ہو جاتا ہے تو میں ہنستا ہوں، اور جب اس کا نشانہ لگ جاتا ہے تو وہ ہنستی ہے. سارے محلے میں یہ غصے کا یہ مرض اتنا گندا مرض ہے، یقین جانے اس سے گھر جہنم بن جاتا ہے، لیکن اطلاع نہیں کہ بھائی ہمارے اندر غصہ ہے، ہمارا گھر جہنم بنا رہتا ہے، کوئی علاج بتلا دیجیے. یہ بیماریاں، تکبر کی بیماریاں، غصے کی بیماریاں، بدنگاہی کی بیماریاں، بدگمانی کی بیماریاں، بعض لوگوں کا کھوپڑی میں گوبر، بدگمانی کا گوبر ہی بڑھا ہے. ان کے ساتھ بھلائی کرو وہ ہر آدمی کو اپنا دشمن سمجھ، پڑوسی کو دشمن سمجھتے ہیں، باس کو دشمن سمجھتے ہیں، شیخ کو دشمن سمجھتے ہیں، بھلائی کا کوئی نام ہی نہیں ہے، ہر آدمی ان کا دشمن ہے. بدگمانی بدگمانی سراسر بدگمانی. فائدہ کیا ہوا کہ ایسا آدمی بالکل تنہا رہ جاتا ہے، کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے، قابل نفرت ہو جاتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو قریب آنے سے ڈرتے ہیں، مگر کوئی پرواہ نہیں ہے. ہر آدمی دشمن بنا ہوا ہے، ہر آدمی ان کے بڑائی چاہ رہا ہے، گمانے کا نام و نشان نہیں. یہ سب چیزیں میرے دوست کو دنیا کی زندگی بھی جہنم بنا دیتی ہیں، اور آخرت میں بھی خدا نہ خواستہ پکڑ کر باعث ہوں گی. اس لیے ہم اپنا دل بنائیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت کو اول درجہ دیں، اول درجہ، تب کام بنے گا. جب انسان دنیا کے اندر اول انعام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو یہاں رہ جائے گا، ڈگریاں بھی یہاں رہ جائیں گی، ڈسٹنکشن بھی یہاں رہ جائے گی، سارے نمبرات یہیں رہ جائیں گے. تم اس 100 نمبر حاصل کرو، 100 میں سے 100، چاہے 100 میں سے 102 نمبر حاصل کرو، 102 103 نمبر بھی دے دیتے ہیں بعض اساتذہ، جب طالب علم کی کارکردگی بہت ہی اعلیٰ ہوتی ہے تو 100 میں سے 102 103 بھی دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، آخرت کے راستے میں ہم یہ فکر نہیں کہ جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. ڈگریاں تو یہیں رہ جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی. پلاؤ کوئی ڈگری، بڑی سے بڑی ڈگری قیامت کے دن کام آئے گی کہ اللہ نے ہم پی ایچ ڈی تھے اور ایم ایس سی تھے اور فلاں تھے اور دماغر تھے، فلاں کے وزیر تھے، فلاں بادشاہ تھے ہم. ارے بھائی فرعون بھی وہاں کتنا ذلیل ہوگا، ذلت کے ساتھ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. کتنی بڑی بادشاہت لے گیا وہ، کتنا بڑا لشکر تھا اس کا، لیکن دنیا میں بھی اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا، آخرت میں بھی ذلیل ہی ہوگا، وہ کافر مرا وہ ذلیل ہی ہوگا. لیکن ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ہم اپنے احوال پر رحم کریں اور ہم اپنے دل کو بنانے کی محنت کا پکا ارادہ کر لیں، اور اپنی مناسبت کے شیخ سے مضبوط تعلق رکھیں. آنا ہو صحبت میں تو سبحان اللہ بھائی، اگر مجبوری سے نہیں آ سکتے کم سے کم ٹیلی فون پہ، واٹس ایپ پہ یا خط کے ذریعے سے رابطہ رکھیں، مشورہ لیں، کام شروع کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ و سنتوں کی کتاب میں سنتوں کو اختیار کریں، سب سے آسان راستہ یہ ہے اگر اللہ والا بننا ہے. اور اس میں کوئی آپ کی گردن نہیں پکڑے گا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ دائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہیں، آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں کھانے میں. آرام سے آپ اللہ والے بن جائیں گے. سنتوں کو اختیار کریں، ایک ایک سنت کروڑوں کا موتی ہے. آج صبح بھی ہمارے مدرسے میں بیان کیا ہے، الحمدللہ اسی مضمون پہ بیان کیا کہ سنتوں کو ہم اختیار کریں، اللہ کی محبت ہم پا جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کہاں اس میں وہ والی تو کتاب نہیں ہے، یہ ہم نے گزشتہ مجلس میں قاعدے کی 13 سنتیں بیان کر دی تھی، اور اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ مسبوق کو امام، مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا. یہاں مجھے بعد میں یاد آیا کہ سلام پھیرنے کا طریقہ کیا ہے. سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ درمیان میں بھی سر ہے نا کانٹے میں بیٹھے ہوئے, اب سلام پھیرنا ہے تو سلام یہیں سے شروع کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بعض لوگوں کی عادت ہے سلام پھیرتے وقت یہ پوری سب کا معائنہ کرتے ہیں کون کون آیا ہے آج نماز میں, پھر وہاں سلام پھیرا کون کون آیا ہے, اس کی داڑھی ہے اس کی داڑھی نہیں ہے, وہ یہ ہے وہ, اچھا یہ فلاں ہے. یہ طریقہ سلام پھیرنے کا نہیں ہے, سنت طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرا یہاں سے شروع کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگاہ جو ہے ہماری کندھے پر, نگاہ کندھے پر ہو اور چہرہ پورا پھیریں جہاں تک پھیر سکتا ہے, اتنا پھیریں کم از کم کہ پیچھے جو آدمی بیٹھا ہے اس کو ہمارا گال نظر آ جائے. متکبرانہ طریقے سے سلام نہ پھیریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ, یہ سلام پھیرنا غلط ہے خلاف سنت ہے. اس طرح سے سلام پھیریں پورا چہرہ پھیر جائے, پھر اب اس کے بعد جب سلام پورا ہو جائے اب سر کو واپس درمیان میں لے کر آئیں, اب دوسرا سلام یہاں سے شروع ہوگا, یہ نہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ نہیں, یہاں سے شروع نہیں ہوگا, دوسرا سلام یہاں سے شروع ہوگا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہے طریقہ سلام پھیرنے کا سنت کے مطابق. اچھا اب یہ جو سنتیں تھیں نماز کی 51 سنتیں الحمدللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کر چکے ہیں, آج فرائض نماز بتائے جا رہے ہیں, اور فرائض نماز وہ ہوتے ہیں کہ ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تکبیر تحریمہ, یہ جو اللہ اکبر کہہ کے ہم نیت باندھتے ہیں کہ اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, اگر کسی نے یہ نہیں کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح اگر امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دی, کیونکہ شیخ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ اماموں کو یہ عادت ہوتی ہے, یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ یہ ائمہ حضرات سنت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے, ان کی سنت کی تربیت نہیں ہے, تکبیر سے لے کر اقامت سے لے کر بہت سی چیزیں خلاف سنت پائی جاتی ہیں, مگر افسوس کہ عالم دین بھی ہیں اور امامت بھی ہے لیکن سنتوں کا کوئی خیال نہیں ہے, بہت دکھ ہوتا ہے کہ سنت کے خلاف بہت سے کام سنت کے خلاف ہیں, لیکن خاموش رہتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہاں کوئی اختیار اقتدار تو ہے نہیں, جہاں ہمارا اختیار اور اقتدار ہوتا ہے وہاں ہم ڈھونک دیتے ہیں, لیکن یہاں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے, امام صاحب آتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں, ہم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہمارا انتظامیہ سے کوئی تعلق ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں کہ آپ نے غلط تکبیر کہی ہے, آج بھی تکبیر غلط کہی گئی ہے لیکن ہم خاموش ہیں بھائی ہو جانے. اسی طرح سے تجوید بھی بعض ائمہ کی درست نہیں ہوتی, غلط ضالین کہتے ہیں, عربوں سے سیکھ لیا ضالین کہنا, عربی زبان میں ضا کوئی لفظ نہیں ہے, جا کے تحقیق کر لیں کتابوں سے نکال لیں, کوئی حرف نہیں ہے عربی کے اندر, واد ہے واد, اس زبان کے جو دائیں یا بائیں کروٹ کو موڑ لینا, ایک کروٹ موڑنا, دونوں کروٹ نہیں موڑنا, زبان اندر اندر ایک کروٹ موڑ کے واد نکلتا ہے واد, تو یہ ولو والین کہنا چاہیے, والین کہنا غلط ہے, مغضوب کہنا غلط ہے, یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے, مگر ہم کیا کہیں, ہم دل میں تیر لگتا ہے خنجر لگ جاتا ہے کہ یا اللہ ان کو توفیق دے, حی علی الصلاہ تو حی علی الصلاہ بالکل غلط ہے, تا نہیں آتا اس میں, حی علی الصلاہ حی علی الصلاہ, یہاں وقف کرنا ہے, وہ کہتے ہیں حی علی الصلاہ تو حی علی الصلاہ حی علی الصلاہ حی علی الصلاہ, بالکل غلط ہے, مگر اب کیا کریں, یا کون آتا ہے پوچھنے کے ہماری ذرا تقدیر ٹھیک کرا دیجئے یا سن لیجئے کہ بھائی ہماری تقدیر صحیح ہم کہہ رہے ہیں, یعنی کہ کسی کو آخرت کا خوف ہی نہیں, سنت کا احترام ہی نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احترام ہی نہیں ہے, عظمت ہی نہیں ہے, جب ہی تو یہ لاپرواہیاں ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. تو تقدیر تحریمہ فرائض نماز بیان ہو رہے ہیں جن کے نہ ہونے سے نماز بالکل نہیں ہوگی, تکبیر تحریمہ کہنا. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ امام بعض ائمہ کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر, اتنی لمبی تکبیر تحریمہ کہی, اب بعض مقتدی آتے ہیں اللہ اکبر کے کہ نیت باندھی, ابھی امام کی تکبیر تحریمہ پوری نہیں ہوئی, ابھی وہ اللہ نہیں لگا ہوا ہے, انہوں نے ہاتھ بھی باندھ لیا اللہ اکبر کہہ کے, اس کی نماز نہیں ہوگی, کیونکہ امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے اس نے تکبیر کہہ دی اپنی, امامت کس لیے ہوتی ہے, اقتداء کے لیے, کہ اس کی اقتداء کی جائے, آپ تو امام سے بھی آگے بڑھ گئے نماز کیسے ہوگی. تو غرض یہ کہ پہلی چیز کیا ہے, تکبیر تحریمہ, دوسری چیز قیام یعنی نماز میں کھڑا ہونا, جا جو معذور نہیں ہے اس کے لیے قیام کرنا فرض ہے. ٹانگوں میں درد ہو، تھکن ہو، قیام کرنا فرض ہے، یاد رکھیے. مشقت اٹھائیے، کھڑے رہیے. ہاں اگر ڈاکٹر کہہ دے دیندار کہ آپ کے لیے کھڑا ہونا نقصان دہ ہے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، پھر آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے قیام ثابت ہو گئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ دو فرض بیان ہو گئے، تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام. تیسری چیز قرت، جو ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت ملاتے ہیں، اس کو قرت کہتے ہیں. تو قرآن شریف میں سے کوئی بھی سورت یا طویل آیت پڑھنا اگر کسی نے پڑھ لی تو اس کی نماز جو ہو جائے گی فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف رہے گا، کیونکہ سنت تو پہلے سورۃ فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد سورت ملانا ہے. سورۃ فاتحہ واجب ہے. اچھا چوتھی چیز رکوع کرنا، پانچویں چیز دونوں سجدے کرنا، اور چھٹی چیز قعدہ اخیرہ میں التحیات کی مقدار بیٹھنا، اتنی دیر بیٹھ جانا. التحیات کرنا نہیں، التحیات کرنا واجب ہے. یہ صرف فرائض بیان ہو رہے ہیں، غور سے سمجھ لیں کہ تکبیر تحریمہ، قیام، قرت، رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا، قعدہ اخیرہ میں التحیات کی مقدار، جو آخری قعدہ ہوتا ہے، التحیات کی مقدار بیٹھ جائے، فرض ادا ہو گیا. تو فرمایا اگر مندرجہ بالا چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی. آگے نوٹ میں لکھا ہے کہ واجبات نماز، فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے، لیکن واجب کا درجہ بھی فرض ہی کی طرح سے ہوتا ہے. تو اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو نماز میں یاد آ جائے. اب واجب کی تفصیل کے کون کون سی چیزیں واجبات ہیں وہ نماز کی کتاب میں ملیں گی، یہاں نہیں ہے، یہاں تو صرف سنتوں سے معاملہ ہے نا، اس لیے یہاں بیان نہیں کیا گیا. لیکن بعض ایسے کام ہوتے ہیں، بعض ایسی غلطی ہو جاتی ہے، بعض ایسی بھول ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر نماز میں یاد آ گیا اور سجدہ سہو کر لیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز پھر دوبارہ لوٹانی پڑے گی. فرض میں اور واجب میں یہ فرق ہے کہ فرض اگر چھوٹ گیا تو سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی، واجب چھوٹ گیا اور یاد آ گیا قعدہ اخیرہ میں ایک طرف سلام پھیر کے سجدے تو کر لیے تو پھر تحیات اور درود شریف پڑھ لیا، نماز ہو گئی. لیکن فرض اگر چھوٹ جائے تو وہ کسی صورت میں بھی ادا نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. فرمایا کہ واجبات نماز، مفسدات نماز وغیرہ، مسائل بحث کے زیور، کیا آئین نماز مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم مظاہر العلوم میں دیکھ کر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو پوری پوری سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ عرض کر دیا اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اللہ مجھ کو بھی 100% سنت اور شریعت کی اتباع نصیب فرما دے. میرے سب حاضرین حاضرات کو اللہ سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرما، اتباع شریعت کامل نصیب فرما، ہم سب کو کامل تقوی والی حیات نصیب فرما. کہ اللہ ہر گناہ سے نفرت اور بیزاری عطا فرما، گناہوں کی حقیقت ہمارے دل سے کھول دے کہ گناہ کتنی بری چیز ہے، کتنی بیوقوفی کا کام ہے، کیسی حماقت ہے. اے اللہ آپ کو ناراض کرنا، اللہ یہ ایمان مجھے بھی عطا فرما، اور گناہوں سے نفرت اور دوری اور بیزاری عطا فرما، 100% بچنے کی توفیق عطا فرما. ہر گناہ سے، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، اے اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرما، پاکیزہ نورانی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنے ماں باپ کا ادب نصیب فرما، ان کی اطاعت نصیب فرما، اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما. اے اللہ اللہ والوں کا ادب اور ان کی اطاعت نصیب فرما، اور اللہ اللہ والوں کی قدر نصیب فرما. اللہ ہمیں اللہ والوں کے صحبت میں جا جا کر اپنے دل کو بنانے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بڑوں کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھیے. اے اللہ جن گناہوں کی پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، اے اللہ ان ہر گناہ سے، ظاہری گناہوں کے باطنی گناہوں سے، اے اللہ مجھے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے بھی حفاظت نصیب فرما. میرے بچے کو، میرے گھر والوں کو، اور میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، اور سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. میری ہمشیرہ کا بھی آپریشن تجویز ہے، اللہ پاک سے دعا کیجئے، گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن کو انتہائی کامیاب فرمائے، 100% کامیاب فرمائے، آسان فرمائے، اور ان کو صحت و عافیت کے ساتھ زندہ سلامت رکھے. اور اللہ ہمارے ارشاد بھائی جو ہماری مجلس کی ایک زمانے تک رونق رہے، وہ بیمار ہیں، سی سی یو میں ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. ہمارے مولوی امین صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. ہمارے مولوی جلیل صاحب نے تو گھر میں اسپتال بنا رکھا ہے، اللہ ان کو صحت و عافیت سے نوازے. کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار، اللہ پاک سب کو جتنے بھی بیمار ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے نہیں بھی کہا, اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستنیرہ عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. اللہ غیب سے روزی کے دروازے کھول دے. اے اللہ خوب بھر بھر کے عطا فرما دے. ہر مسلمان کو خوشحالی عطا فرما دے. برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دے جس نے ہمارے ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے. اس ظالمانہ نظام سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما دے. اے اللہ عدل و انصاف نصیب فرما دے. اور حکمرانوں کو رحم و شفقت عوام پر نصیب فرما دے. اپنا خوف نصیب فرما دے. اے اللہ خوف قیامت نصیب فرما دے. اور اللہ ہمارے ملک میں جو ارزان مہنگائی ہو گئی ہے گرانی ہے, اے اللہ اس ارزانی میں تبدیل فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک کے ملک سے قحط کو دور فرما دے. اللہ ہمارے ملک میں خوب پیداوار ختم فرما دے. معیشت کو ہماری خوب مضبوط فرما دے. اور اللہ ہماری فوجی طاقت کو بھی خوب مضبوط فرما دے. اور اللہ تمام مسلمانوں میں آپس میں خوب اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دے. تمام اسلامی ممالک میں آپس میں خوب اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دے. اے اللہ سنت اور شریعت پر جمع فرما دے. اے اللہ سنت اور شریعت کی اتباع پر جمع فرما دے. طریقہ دعوے پر جمع فرما دے. اے اللہ ایک مضبوط طاقت بنا دے. اور اے اللہ مضبوط ایک سیتا پلائی ہوئی دیوار ہم مسلمانوں کو بنا دے. ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اور اللہ جو دشمن ہمیں ستا رہا ہے, اے اللہ اس کو نیست و نابود کر دے, اس کے دانت کھٹے کر دے. اے اللہ اس کو چکنندور کر دے, اس کو ذلیل و برباد کر دے, ذلیل و خوار کر دے. اور اللہ اس کو بالکل شکست خوردہ کر دے, کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دے. اے اللہ زمینوں میں پھنسا دے. اے اللہ جتنی مہلک بیماریاں آفتیں مصیبتیں ہیں ان کو ان لوگوں پر جو جن کے مقدر میں ہدایت بھی نہیں اور مسلمانوں کو ستا رہے ہیں, اے اللہ سب آفات کو بیماریوں کو مہلک بیماریوں کو اور اللہ بلاؤں کو ان کے اوپر لوٹا دے. اللہ ان کی سازشوں کو انہی کے اوپر لوٹا دے. اے اللہ دنیا میں ذلیل اور خوار کر دے. آخرت میں تو ذلت اور خواری ان کا نصیب ہی ہے. اے اللہ دنیا میں بھی ان کو ذلیل و خوار کر دے. اے اللہ شکست خدا کر دے. اللہ ہم نے سے ہر مسلمان کو اللہ 100% سنت اور شریعت کی اتباع نصیب فرما. اللہ جو بچے بچیاں رشتے کے منتظر ہیں, رشتے کے قابل ہو گئے, اے اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے. بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. اللہ ہم کو ہماری اولادوں کو اللہ والا بنا دے. ہم سب کو جلد فرما لے. اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. الہ العالمین مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں. اے اللہ ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہیں آپس میں, ناچاپیاں نہ اتفاقیاں ہیں, سب کی سب بدگمانیاں ہیں, شیطان کی کارستانیاں ہیں. اے اللہ ہمیں نیک گمانی کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا اور نیک گمانی کا طریقہ اللہ ہمیں عطا فرما دے. دلوں کو ہمارے صاف کر دے. کینہ سے, حسد سے, بغض سے, بدگمانی سے, تکبر سے, عجب سے, اے اللہ میرے دل کو بھی پاک کر دے. اور میرے سب بھائیوں کے اور بہنوں کے دل پاک کر دے. آپس میں انتہائی محبت عطا فرما دے. ساس سسر کے ساتھ, بہو کے ساتھ, نندوں کے ساتھ, باوجوں کے ساتھ, اے اللہ خوب جنت جیسا ماحول بنا دے. اے اللہ گھروں میں یہ بیماریاں ہیں, جھگڑے ہیں, ناچاکے ہیں, بدگمانیاں ہیں, اے اللہ سب کو دور فرما دے. آپس میں شیر و شکر فرما دے. ہر مسلمان سے اللہ تعصب کو دور فرما دے. یہ نسلی تعصب, یہ برمی ہے, یہ بنگلہ دیشی ہے, یہ پٹھان ہے, یہ پنجابی ہے, یہ سندھی ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے, اے اللہ یہ سب نسلی تفرقہ ہے. اے اللہ اس تفرقے سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما اور ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے. اے اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے. ایسا ایمان عطا فرما دے. آپس میں ایسی محبت اور ایسا اتفاق عطا فرما دے کہ اللہ جیسے جسم میں کہیں انگلی میں کانٹا چبھ جائے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے. ہمارے کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے سارا معاشرہ بے چین ہو جائے اور اللہ اس کا دکھ درد دور کرنے کی فکر میں لگ جائے. اور اللہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما. اللہ لوگوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نصیب فرما اور بیویوں کو اپنے شوہروں کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرما. اور اللہ ان کی تابے داری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج اکثر لوگ جو ہے وہ عورتوں کے پیچھے چل رہے ہیں, کہیں عورتیں قابض آ گئی ہیں, کہیں مرد قابض آ گئے ہیں. افراد و تفریق ہے. اے اللہ اعتدال نصیب فرما دے. اے اے اللہ جس طرح پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارک کی ہمارے لیے نمونہ ہے, اے اللہ ہمیں اس نمونے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو تمام خیر و بھلائیاں عطا فرما اور تمام شروع و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما. پیارے رب العالمین, آپ ہمارے پالنے والے, آپ ہمارے عطا کرنے والے, آپ ہم سے محبت کرنے والے, آپ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کرنے والے, اے اللہ ہمیں کسی خیر سے محروم نہ فرمانا, اور اللہ ہمیں سچا مسلمان, پکا مسلمان بنا دے, سچا پکا مومن بنا دے. اور اللہ ہر برائی سے اللہ میری میرے بچوں کی سب کی حفاظت فرما, بری صحبت سے حفاظت فرما, نیک صحبتوں میں رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.